और जो मुख्तलिफ अनावीन या टॉपिक्स मुझे दिए गए थे कि उसमें एक ज़मीना साजी और क़याम आखिर ज़मान के हवाले से हज़रत मासूमाए कुम सलामुल्लाह अलैहा और इमाम रज़ा अलैहि सलाम का किरदार था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कितना वक्त है कि कितनी बहस और गुफ्तगू इस टॉपिक के ऊपर हो सकती है। बहरहाल मैं आगाज करता हूँ और जहाँ महसूस की जा रही है कि वक्त बहुत हो चुका है या मैं अपने वक्त से बाहर जा रहा हूँ, तो बगैर किसी तकल्लुफ के मुझे आगाह कीजिएगा और इस कोई बगैर किसी झिझक के आप बता सकते हैं किसी सर का,
बिस्मिल्लाह।
क्योंकि आपका वक्त इंतहाई अहम है और मोमिनीन जो मोमिन और साहिबान ईमान होते हैं, मौला मुवाहिदीन अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम ने दीन के सियासी और इज्तिमाई और तबलीगी पहलू का सुतून करार दिया है। जिस तरह की नमाज जो है दीन के इबादी और उबूदियत के पहलू में सुतून है, तो लिहाजा मोमिनीन का जो है तमाम तर मसरूफियात और उन चीज़ों का ख्याल रखना भी साहब मेंबर पर फर्ज बनता है। तेजी के साथ हम बढ़ते हैं। शहीद मुर्तजा मुतहरी एक नामवर आलिम दीन और दानिश्वर हमारी दुनिया तशय्यो और आलम इस्लाम के, उससे यकीनन आप लोग वाकिफ हैं। वो एक बहस करते हैं जो कि तारीख और उससे जुड़े हुए मसाइल से मरबूत है, कि तारीख के साथ जो फलसफे तारीख कहलाती है उन अबहास और उन बहसों के अंदर ये बहस करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की बात बयान करते हैं कि हिस्टोरिकली तौर पर ये देखा गया है, जो खासकर जो फलसफाई तारीख है, हिस्टोरिकल फिलोसफी है, कि उसमें जो है जो ऐसी शख्सियात जो कि एक मौसर किरदार अदा करती हैं और तारीख में एक लंबे अरसे तक उन उस शख्सियत का एक बड़ा असर होता है एक बहुत बड़े जुग्राफिया के अंदर, वो शख्सियात एक लिहाज से बड़ी मजलूम भी वाक़ हो जाती हैं। इस इनवान से कि जिस जमाने में वो शख्सियात होती हैं उन्हें पहचानना, उन शख्सियात की गहराई इफादियत, उनके इकदामात के असरात, दूरस नताइज कि कहाँ तक ये असरात मुरतब करेंगे, इस सिलसिले में उस जमाने के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ही सिलेक्टिव लोग होते हैं जो पहचान पाते हैं, और जो है बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं कि अब इनके इकदाम और इस शख्सियत के ये जो स्टेप्स लिए हैं इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और जो है जाहिर है कि ये एक अहम मौजू है और एक इसमें कोई शक भी नहीं है। वहाँ शहीद मुर्ज़ा मुतहरी अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत के फारसी जबान का एक शेर भी पेश करते हैं कि ऐ बसा शायर की बाद अजमार गुजात, कि शायर जो है अपने मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है, फिर से सामने आता है। बहरहाल ये शहीद की तरफ से फलसफे तारीख के अंदर पेश किया गया एक ख्याल है और एक मुसलमा बात है, सिर्फ ख्याल की हद तक नहीं है। जैसे हम उर्दू में भी बाज़ औक़ात बाज़ अशार होते हैं बड़े अच्छे किस्म के, जैसे कि आप लोगों के पढ़े हुए तमाम अशार माशाल्लाह बहुत ही बामारिफत और मयारी किस्म के अशार थे, और मयारी किस्म की जबान बाज़ सादा जबान थी लेकिन मयारी मफाहिम थे, बाज़ जबान भी अदबी एतबार से उर्दू अदब के एक बड़े लेवल पे थी तो माशाल्लाह से। तो जैसे एक शेर है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, तो जूं जूं वक्त और इंसान बेदार हो जाते हैं तब जो है तू तू वो जो शख्सियात होती हैं, वो जो वाकयात होते हैं उनके असरात और गहरे होते हुए सामने जाहिर हो जाते हैं। इसकी जो है मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल हम दे सकते हैं अगर देखें तो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमीन पर आमद है। आगाज करते हैं एक छोटे से जुग्राफिये से, लेकिन आज हम देखते हैं कि उनकी तालीमात की कोई सरहदें नहीं रही हैं, कोई जुग्राफिया नहीं रहा है, और इसी तरह आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हस्तियां हैं, और उसके बाद गैर मासूम में भी ऐसी शख्सियात हो सकती हैं जो इस तरह के असरात मुरतब कर लेती हैं। लिहाजा इस चीज को सामने रखते हुए हम तेजी के साथ बढ़ते हैं कि हजरत मासूमाए कुम सलामुल्लाह अलैहा की हिजरत भी बज़ाहिर तो हमें ये नजर आती है कि भाई अपने बहन से या बहन अपनी भाई से मुलाकात करना चाह रही है, ये एक जाहिरी मसला है। वो भाई जिसको अपने जद अमजद की जगह मदीने मुनव्वरा से जाहिरी तौर पर एक हुक्मरान ने जबरदस्ती वहां से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है, और सरजमीन फारस या खुरासान उस जमाने का, वहां पर जो है उसे अपने पास नजदीक में वहां पर उसको बैठाने पर मजबूर कर दिया है। ظاہری جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایک سوال جو سامنے آ سکتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی سرزمین ایران میں تشریف آوری کارہائے امامت و ولایت کی انجام دہی کا ایک پلان کا حصہ تھا، یا پھر یہ صرف اور صرف حاکم وقت جو کہ مامون تھے ان کی جانب سے مسلط کردہ زبردستی فورس کیا ہوا ایک مسئلہ کہ جس میں ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ امام کے سامنے کوئی آپشن نہ تھا سوائے اس کے کہ امام ہجرت کریں؟ دوسرے الفاظ میں یہ صرف اور صرف کیا ایک جبری جلا وطنی اور ہجرت ہے، یا اس کے پیچھے کارہائے امامت و ولایت کی انجام دہی کا ایک پلان ہے؟ یہ وہ مین سوال ہے جس کے ارد گرد ہماری ساری بحث گھومے گی اور ایویڈنس کی ہم تلاش کریں گے، تاریخی اعتبار سے بھی اور عقائدی اعتبار سے بھی. تو یہ ہمارا مرکزی جو خیال ہے آپ کے دیے ہوئے موضوع کے ارد گرد ہی یہ سوالات ہیں. اس کے اندر جو پہلا اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح ائمہ علیہ السلام کا سفر ہو یا سکونت یا قیام ہو یا ہجرت، کلام ہو یا عمل، ہر ایک چیز کی جو تاثیر پڑے گی تاریخ کے اندر تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر، اس تاثیر سے واقف تھے. اسی طرح ائمہ سے ریلیٹڈ بہت ساری مؤثر شخصیات بھی اس تاثیر سے واقف ہے کہ ان کی شخصیت کے، ان کے کلام کے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے، بیٹھنے کی کیا تاثیر اور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. کیونکہ معصوم کی تو ایک ایک حرکت دین کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور غیر یعنی عصمت تطہیری سے ہٹ کر جو شخصیات معصوم ہیں ان شخصیات کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہیں کہ وہ یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل اور کلام اور اقدام اور موقع اور سٹانس کا کتنا بڑا گہرا اثر اور عمیق اثر پڑ سکتا ہے. اب یہ جو غیر تطہیری جو عصمت رکھنے والی شخصیات ہیں ان کا یہ جاننا، خواہ عمیق اور گہرا ان کا تجزیہ اور انالائسس ہو یا پھر یہ کہ یہ شہود اور کشف ہو، یہ فی الحال اس پر ہماری بحث نہیں ہے. لیکن یہ بات کلیئر اور طے ہے کہ وہ شخصیات بھی اس بات کو سمجھتی تھیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک ایسی ہستی کے بارے میں جسے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے ظاہری نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس ہستی کے بارے میں جو الفاظ ہمیں بیان کیے ہیں، جن الفاظ میں پہچنوایا ہے، اس سے اس ہستی کی مقام و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ ہستی حق شفاعت رکھتی ہے فی الدنیا و فی الآخرہ. یہ واحد ہستی ہیں جس کے لیے معصوم زیارت نامہ دے کر کے لکھ کر ہمیں ادا کرتے ہیں، اور اس با عظمت بی بی کا جو بچپن ہے اس بچپن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جیسا بچپن گزرا ہے اس کا بھی، کہ ایک امام معصوم اپنی اس بیٹی کو بچپن کے زمانے میں اتنا بڑا جملہ کہیں کہ فداہا ابوہا، کہ اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، ایک نہیں تین مرتبہ دہرائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معظمہ بی بی کی تربیت ایک خاص انداز سے کی جا رہی تھی، جس طرح کی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت ایک خاص انداز سے کی جا رہی تھی، کہ جو مشہور واقعہ ہے یحییٰ مازنی کا، اور یہاں پر بھی جو ہے اسی طرح کا ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ جب بادشیہ مدینہ پہنچتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیت شریف میں آتے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ سب بامعرفت افراد ہیں، میں واقعے کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، جو مین پوائنٹ سے اس کو میں صرف سامنے لانا چاہ رہا ہوں. آپ جو ہے گھر پہ تشریف فرما نہیں ہوتے ہیں، وہ سوالات جو ہے گھر میں تحویل دیے جاتے ہیں، اور یہ معظمہ بی بی جوابات تحریر کر کے اس قافلے کے سپرد کرتی ہیں، اور اتفاقاً امام سے ملاقات ہوتی ہے اس قافلے کے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، اور جب کہتے ہیں کہ جوابات ہمیں آپ کے بیت شریف سے ملے ہیں، امام عالی مقام سوال و جواب کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سمجھ جاتے ہیں और फिर यही जुमला कहते हैं फिदाहा अबूहा फिदाहा अबूहा फिदाहा अबूहा, जो है उसका बाप जो है उस पर कुर्बान हो जाए। तो यहाँ पर लिहाजा जब शख्सियत की अजमत, ये सिर्फ इन्हीं चंद उसके दायरे के अंदर देखें, तो शख्सियत की अजमत का जब लेवल इस मकाम मंजिलत पर मौजूद हो तो उसके बाद जो है ये हम बगैर किसी झिझक के बगैर किसी शक को तरदीद के ये कह सकते हैं कि ये शख्सियत जानती हैं कि इनका हर इकदाम तारीख के अंदर एक बड़े गहरे नकूश छोड़ेगा, दूसरों के लिए मशाल राह बनेगा, इनकी खुद पर्सनलिटी के असरात मुरतब होंगे, इनकी हरकत, इनका सुकून, इनका कयाम, इनका कलाम, हर चीज एक असर और तासीर रखती है। जैसे कि मासूम के बारे में ये बात तो वाज़े है। मुस्तनद तरीन रिवायात से जो चीज सामने आती है, थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकता है बाज हमारे सामीन के लिए ये बात लगे, और शायद आपके मुंतजमीन ने मेरे बारे में बताया कि नहीं बताया, मैं खतीब नहीं हूं, मैं जो है अपना दर्स और बहस मुबाहिसा सुनाता हूं और यही जो है मेरी पहचान है और यही खुदा दादी सलाहियत है जो उस लतीफ़ व करीम ने लुत्फ़ किया है। मुस्तनद तरीन रिवायात से मालूम होता है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम की आमद कारहाए इमामत व विलायत की इंजामदही से ताल्लुक रखता है, गरची इसकी जाहिरी शक्ल सूरत में जालिम हुकुमरान का हमें किरदार दिखाई देता है जो जबरी तौर पर इमाम को मदीने से खुरासान ले आते हैं। ये क्या है, जाहिरी शक्ल सूरत है, लेकिन हकीकत जो नजर आती है वो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम की हिजरत जो है कार्य इमामत व विलायत की अंजामदही से ताल्लुक रखता है। वसाइल शिया हमारी मारूफ तरीन किताब है, जिल नंबर इसका 10 है, वॉल्यूम 10 में जो रिवायात मौजूद है उस रिवायात के मुताबिक अल्लाह के रसूल के जमाने से यह बात तय थी कि आसमान इस्मत व विलायत के 8वें सितारे और आसमान मारिफत के 8वें सितारे ने अपनी इमामत व विलायत व मारिफत का मरकज खुरासान को करार देना है ताकि खुरासान व अहल खुरासान, उसके बाद पूरा जो है जुग्राफिया और फिर उसके बाद पूरी दुनिया असर ज़ुहूर साहेब असर व जमान के लिए तैयारी करे और ये मरकज ठहरे जमीना साजी के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए। ये बात क्योंकि जो रिवायात हैं वो अब पैगंबर खुदा से हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे बदन का एक टुकड़ा खुरासान में दफन होगा, कोई भी परेशान हाल शख्स उसकी जियारत करे तो उसकी परेशानी दूर होगी। अब ये रिवायत हमें क्या रिफ्लेक्ट करना चाहती है, ये दुरुस्त है कि जाहिरी जो शक्ल सूरत है उसमें जुल्म है, अपने जद अमजद की वतन से हिजरत कराना है, जबरी तौर पर लाना है, ये सारी चीजें इसका जाहिर है। बहरहाल जाहिरी असबाब अपनी जगह, इरादे इलाही अपनी जगह। इसी तरह जनाब हजरत मासूमैकुम सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में छठे इमाम से इमाम जाफर सादिक सलवातुल्लाहि वसलामहु अलैहि से ये रिवायत है कि फरमाया मेरी नस्ल में से एक खातून कुम में मदफून होंगी जिनका नाम फातिमा होगा, उसकी शिफात से तमाम शिया बहश में दाखिल हो होंगे। मंजा रहा आरिफन बिहक ही वजबत लहुल जन्ना, मारिफत के साथ जो उसकी जियारत करेगा जन्नत उस पर वाजिब होगी। यहाँ जो है ज्यादा मैं इसके ऊपर अगर फिर भी किसी के लिए इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर निकल सकते हैं तो मौलाए कायनात के इस फरमान के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हमारे दिल यानी हमारे दिन मासूमीन अलैहिस्सलाम जो आए तत्हीर के जुमरे में है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के दिल अल्लाह की मशीयत और मर्जी के ज़र्फ हैं और मर्जी अल्लाह के मुताबिक चलते हैं। फरमाया इन्ना कुलूबुना आउइयतुन लिमशीयतिल्लाहि फ़ाइदा शाअ शेअना, मतलब क्या फ़ाइदा शाअ शेअना, जब अल्लाह चाहता है तो हम चाहते हैं। क्यों, इसलिए कि हमारे जो दिल है वो मशीयत इलाही के ज़र्फ हैं। ये जो जुमले हैं ये भी वाजे कर देते हैं कि इमाम का हर कदम, उनकी हिजरत जाहिरी उसकी शक्ल सूरत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हकीकत में क्या है, फ़ाइदा शाअ शेअना है, جب خدا چاہتا ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں, مرضی خدا کے مطابق چلتے ہیں. وہ مشہور حدیث بھی آپ جانتے ہیں کہ کلہم نور واحد, کلہم نور, مشہور جو ہمارے ممبروں پہ برصغیر میں زیادہ تر پڑھے جاتے ہیں, اولنا محمد اوسطنا محمد وإلى آخره. دوسری حدیث میں کہا کلہم نور واحد, سارے کے سارے ایک نور ہیں. لہذا ہدایت کا ایک تسلسل ہے جس کا بنیادی ہدف زمین خدا پر حکم خدا کا نفاذ کرنا تاکہ بندگان خدا احکام خدا کے مطابق معراج انسانیت و عبودیت کو کیا کر سکیں, چھو سکیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ 12 امام اور 14 معصومین علیہ السلام اور ان سے جڑی ہوئی تمام اہم شخصیات کی حیات طیب و طاہر اور کارہائے امامت ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے, جڑے ہوئے ہیں. حتیٰ جو ہے نبوت بھی, کیونکہ نبوت اور امامت میں جو قدر مشترک ہے, جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے یا مشترکہ عہدہ ہے یا مشترکہ منصب ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ ولایت کا منصب ہے. لہٰذا جو ہے ان تمام چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ پہ لے آئیں, اپنی ریسرچ کی پیپر کے اوپر رکھ دیں, تو اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنا کوئی زیادہ کیا ہے, مشکل نہیں ہے. اور معلوم ہے کہ یہ جو ولایت ہے وہ ولایت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہٰذا اس کے مختلف پہلو پر ڈسکسیشن کی جاتی رہی ہے تاریخ میں. بڑے بڑے علماء کرام نے, جن میں شہید عظیم شہید مفکر آیت اللہ باقر الصدر ہیں, جن کی جو ہے بہت ساری کتابیں اقتصادنا اور فلسفتنا کے بہت سارے چپٹر آج دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں, انکلوڈنگ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں, جہاں تک کیونکہ میری معلومات یہی ہیں, کہ ان کی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر ایک اور پہلو سے ڈسکس کرتے ہیں. ائمتنا تعدد الادوار و وحدت الهدف ہے. اسی طرح رہبر معظم انقلاب اسلامی علی امام خامنائی حفظہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے جو ان کی میرے خیال میں تقاریر کا مجموعہ ہے, 2500 انسان. اگر ان کتابوں کو دیکھیں تو مختلف زاویوں سے اسی بحث کو پیش کیا ہے, اور اس کی مرکزی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ 12 امام ایک حقیقت ہیں, البتہ زمانے کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں اور ہر زمانے کے تقاضے اور ضرورتوں کے حساب سے کار امامت کو کیا ہے, انجام دیا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے 14 انوار ولایت کی تسبیح کائنات پڑے گی, اور اس کا اختتام ظہور نور پر ہوگا. وہ اشرقت الارض بنور ربها سے ہوگا, یعنی یہ تسبیح مسلسل پڑی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها, وہ نور پر نور ظہور فرمائیں گے اور کائنات کو اپنے نور سے منور کریں گے, یہاں تک یہ تسبیح پڑھی جائے گی. لہٰذا جو ہے سارے کے سارا سب کا جو مشن ہے وہ یہ, یہاں تک جو تھوڑی سی جو بحث کا حصہ تھا وہ ضروری تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ خراسان بہترین جگہ ہے مستقبل کے لیے, مستقبل کے پلان کے لیے, فیوچر جو پلاننگ ہو سکتی ہے وہ خراسان جیسی زرخیز زمین پر ہو سکتی ہے. اور اسی طرح آپ کی بہن بھی یہاں پر تشریف لے آتی ہیں, کیونکہ سمجھتی ہیں کہ کار امامت و ولایت میں جو ہے بہن کا کردار بہت اہم ہے, اور تاریخ ہمیشہ اس سے بھری ہوئی ہے, کربلا سے لے کر یہاں تک ائمہ کے جو خاندان کی, خاص کر جو خواتین عصمت و طہارت ہیں, بیوی کی شکل میں یا ماں کی شکل میں یا بہنوں کی شکل میں یا بیٹیوں کی شکل میں ایک بڑی تاریخ نظر آتی ہے. خاص کر چھٹے امام کے دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا کردار اور زیادہ مختلف پہلو سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہری شکل و صورت کیا ہے کہ ایک ظالم حکمران لے کے آتا ہے, لیکن حقیقی جو پہلو اس کے پیچھے موجود ہے وہ اس طرح کا پہلو ہے. اس سے اس حکمران کے ظلم پر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. اس کے ان احادیث کے بیان کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ مامون اور ہارون اور ان جیسے ظالموں کے ظلم کی کوئی کمی ہو جائے یا ان کے جرم کی کوئی کمی ہو جائے, وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اگر ہمیں حقائق کی طرف بھی آنا ہے اور چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمیں پھر ان روایات کی طرف بھی آنا ہوگا جو اس واقعے سے پہلے بیان کی گئی ہیں, مصلحتاً جیسے کہ واقعہ کربلا سے پہلے یہ روایات موجود تھی. اب آپ اس کو کیا نام دینا چاہتے ہیں, کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, ملاحم میں ڈالنا چاہتے ہیں, آنے والے وقتوں کی خبر دینے کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں, اخبار واقعہ کہنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو ہستیوں کی اس ہجرت کی کیا تاثیر عالم اسلام پر پڑی اس کا تصور نہ مامون کر سکتا تھا، نہ اس وقت کے شاید اکثریت، حتیٰ خود امام کے فالوورز بھی شاید نہ جانتے ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی خراسان آمد اور ہجرت کا جو ہے مطلب کیا ہے اور اس کی کتنے دورس نتائج نکلیں گے۔ اسی طرح حضرت معصومہ قم کی قم میں تشریف آوری اور ٹھیک قم ہی کی جگہ پر پہنچ کر جو ہے پروردگار عالم کی طرف جو ہے پرواز کرنا اور ملکوتی روح کا ملکوت سے جا کر ملنا، اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے، شاید بہت سے لوگ اس وقت نہیں سمجھ سکے ہیں۔ جیسے یہ کربلا کے واقعے کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، دیگر بھی بہت سارے اقدامات کے حوالے سے، لیکن آج ہم بہت بہتر انداز سے سمجھ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے بعد ایک صدی بعد یا ایک چند دہائیوں کے بعد جو نسلیں اور جنریشنز آئیں گی اس کے اور مزید گہرے کئی پہلو ان کے سامنے روشن ہو سکیں گے، ان کی عقلیں مزید ان کے سامنے ہوں گی، مزید بہتر طریقے سے ان چیزوں کو وہ سمجھ سکیں گے۔ ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں عراق کے اندر ظلم و ستم تھا، عرب کنٹریز میں نامساعد حالات تھے اہل بیت کے فالوورز کے لیے، اس لیے جوک در جوک ایران کی طرف، دیگر ملکوں کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر ہمارا کوئی مثلا اس پر کوئی ڈینائی کرنا یا اس کو نعوذ باللہ جو ہے غلط قرار دینا قطعی طور پر بھی نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں جب امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مامون جو ہے خود کو بعض اوقات بظاہر شیعہ دوست ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام کی بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کارہائے امامت سے ریلیٹڈ، ان پر جو ہے ظاہری طور پر زیادہ وہ مخالفت بھی نہیں کرتا ہے۔ جیسے مورخین کہتے ہیں کہ بنی عباس جو پوری خاندان ہے، قبیلہ گزرا ہے حکمرانوں کا، ان میں مامون قدرے ایک ایسا شخص تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ وہ ایک دانشور پسند شخص ہے، دانشورانہ چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، علمی بحثوں کو، علمی محفلوں کو زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں پسند کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں امام کے سامنے بھی قدرے ایک علمی اور فکری آزادی بھی مثلا ہمیں نظر آتی ہے، اور خود جو ہے یہ حکمران صاحب بھی ایسی محافل منعقد کرتا تھا جہاں مختلف دانشوروں کے کو بلاتا تھا اور امام عالی مقام کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے کہ میرے بعد جو بزرگ ہمارے علماء کرام اور اساتذہ تشریف لائیں گے وہ بہتر طریقے سے اس کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ مامون کا یہ ایک سیاسی ہتھکنڈا ہو کہ ایران جیسی سوسائٹی کو یہ دکھانا چاہتا ہو کہ میں علم دوست ہوں، میں ایک دانشور شخص ہوں یا دانش کو پسند کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، لیکن امام عالی مقام کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ اس مذہب کی درست انداز سے پہچان کروائے، وہ بھی سرکاری ہیڈ کوارٹر کے اندر، کہ بسا اوقات اگر موقع ملے تو سرکاری مشنری کا بھی استعمال کیا جائے وہاں پر، کہ جو ابھی تک جسے مسلسل دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی فکر کو مسلسل دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے کلچر کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو، اس کے سسٹمز کو، جو امامت و ولایت کا پورا ایک نظام ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے لیے رکھتا ہے، مختلف ہدایات رکھتا ہے، اس سب کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور لوگوں کو دور رکھا گیا ہے اس سے، لوگوں کے اس کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیپلی کوئی معرفت نہیں ہے۔ ہمیشہ جو چیز ملی ہے تو پروپیگنڈا ملا ہے، ہمیشہ جو چیز دکھائی دی ہے تو مظلومیت دکھائی دی ہے۔ یہ امام کے سامنے ایک بہترین موقع تھا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خراسان اور دیگر علاقوں میں امام رضا علیہ السلام کے بعد اس کی تاثیر کا آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اس امام رضا علیہ السلام کے بعد جو نعرہ بہت زیادہ مشہور تھا اور پاپولر تھا وہ تھا الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد، یہ اسی امام کی برکتیں تھیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومہ قوم کی جہاں پر فرمایا السلام علیکم عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ، یعنی یہ مقام اولیاء اور مقام عصمت کا جو انداز ہے اور جملہ ہے اور تخاطب جو اس کے اندر موجود ہے، حفظ مراتب اور درجات کو اپنی اس پر رکھتے ہوئے اس معظمہ بی بی کے وجود مقدس کی تاثیر یہاں سے ظاہر ہوتی ہے، یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ عام انسان اس کی کرامت کے سبب دین اور فکر تشیع کی طرف جانب متوجہ ہو جائے، اس کی مقام و منزلت روحانی اور معنوی اور فضلتوں کے اعتبار سے جو معصوم نے بیان کیے کہ لوگ کم سے کم اس عنوان سے ہی متوجہ ہو جائے اس ہستی اور شخصیت. یہی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف یہ ہستی نہیں, اس ہستی کے وجود اور وجود مبارک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پورا شہر قم, پورا شہر قم علوم آل محمد کے کا مرکز بنتا ہے. عاشقان علوم آل محمد یہاں پر کٹھے ہو جاتے ہیں. اس معظمہ بی بی کے وجود کے برکت سے نہ صرف تشیع, نہ صرف یعنی جغرافیہ بدلتا ہے, بلکہ فکری علمی ثقافتی جغرافیہ بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں. ثقافتی جغرافیہ کو بدلتی ہیں, علمی جغرافیہ کو بدلتی ہیں, عقیدتی جغرافیہ کو یہ بی بی بدلتی ہیں اور ایک مرکزیت اختیار کرتی ہیں. تو کیا یہ سارا کا سارا بغیر کسی منصوبے کے اور پلان کے تھا؟ بس یہ سب ہو گیا, ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ ظالم حکمران نے امام کو بلایا, اس آپ کی بہن اس سے ملاقات کے لیے تشریف لائی, راستے میں انسیڈنٹس ہو گئے اور انسیڈنٹس ہونے کے بعد آپ خراسان مشہد مقدس نہ پہنچ سکی اور قم میں ہی جو ہے آپ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وفات پا گئی, شہید ہو گئی, اور امام علی مقام کو جو ہے آخر کار جو ہے جبری ایک جلاوطنی کے بعد امام علی مقام کو شہید کیا گیا. والسلام. بات اتنی سی آسانی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. دشمن اپنی پلان کرتا ہے اور خدا اپنی پلان کرتا ہے. مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. حدیث تو آپ نے حضرت سنی, آپ ماشاءاللہ بڑے بزرگ بزرگ علماء کرام کو سنتے ہیں, اس لیے آپ جیسی شخصیات سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑی آسانی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ باریکیوں اور ڈیٹیلز میں اور چیزوں کو کھولنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. لہٰذا عزیز و ذہن میں رکھیں, خاص کر جو ہمارے وہ طبقہ جو اہل مطالعہ ہیں, کتابیں پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں, مختلف ایزمز اور فکری ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ یہ کوئی تاریخی جبر کی تھیوری کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. ظاہری علل و اسباب کچھ بھی ہوں, جبر تاریخ نہیں ہے کہ بس اتفاقاً ہو گیا, مشہد بن گیا کیونکہ امام رضا علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے, قم بن گیا اس لیے کہ جناب حضرت معصومہ وہاں پر آ گئی تھی. اس طرح نہیں ہے, پلان کے تحت ہے, یہ پورا ایک مقصد ہے. بہن اور بھائی نے جس طرح کربلا میں جس طرح پلان, بغیر پلان کے, بغیر تیاری کے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی اس کے یہ جو ہے تشریف نہیں لائے تھے, اسی طرح یہاں پر خراسان میں بھی اور پورے فارس میں اور ایران میں بھی. آج ہم اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خراسان یعنی پورا ایران اور خاص کر قم مرکز بن چکا ہے. 100 سے زیادہ ممالک کے اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھتے ہیں. علوم آل محمد وہاں سے, جیسے روایات میں بیان کیا گیا تھا, اس طرح کی روایات کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی تھی, بالکل جو ہے اسی طرح یہ چیزیں ہمیں وہاں پر دکھائی دیتی ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وجود مبارک امام رضا علیہ السلام کے برکت کی وجہ سے جو اہل تشیع میں کئی فرقے موجود تھے, بعض نے کہا ہے ایک درجن کے قریب تھے, بعض کم سے کم جو ہے انگلیوں پر گنے جانے والے بڑے بڑے نامور 5-6 فرقے ضرور تھے جس میں تشیع پٹی ہوئی تھی. امام رضا علیہ السلام یہ فرقہ پرستی ختم کرا دیتے ہیں, فرقوں کو ختم کرتے ہیں, سوائے ایک فرقے کے جو اسماعیلی فرقہ ہے, 6 امامی ہمارے آغا خانی جس کو ہم کہتے ہیں, اسماعیلی کے علاوہ تمام فرقے ضم ہو جاتے ہیں تشیع اصیل و اصلی میں جو کہ اتنا اشریہ ہے, اس کے اندر ضم ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. شیعہ عقائد اور آئیڈیالوجی کو ایک منظم سسٹم میں ڈالا جاتا ہے. شیعہ جو علم کلام ہے, شیعہ جو عقائد ہیں, ان کو جو ہے ایک منظم کیا کہتے ہیں سسٹم کے اندر ڈالا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو پیریڈ تھا 6 امام سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ دوسری اقوام سے رابطوں کا اور ترجموں کا زمانہ تھا. بغداد کے اندر ایک باقاعدہ ٹرانسلیشن سینٹر بنا ہوا تھا جو مکتبۃ الحکمہ کے نام سے, اس کے اندر ترجمے ہوتے تھے یونان سے, یہ جو گریک ہے یہاں سے ترجمے ہوتے تھے, رومن جو مختلف آئیڈیالوجیز ہیں اس کی کتابیں ترجمہ ہوتی تھیں, ہمارے برصغیر سے ترجمہ ہوتی تھی, چائنیز ہوتی تھی, یہاں سے عربی میں ترجمہ ہوتے تھے, تو اور مسائل بھی کلیئر ہو چکے تھے. عقلی بحثیں بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی, اب لوگ جو ہے صرف مثلاً روایت کو صرف سننا کافی نہیں سمجھتے تھے, مسئلے کو صرف سمجھنا کافی نہیں کہتے تھے, بھائی ڈیبیٹ کرتے تھے, عقلی طور پر کہتے تھے لوجیکلی آپ پروف کریں اس بات کو, عقلی طور پر پروف کریں کہ میرا عقل ایکسیپٹ کر لے اس کو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں امام علی مقام تشیع کو عقلی ایک منطقی مضبوط دلائل سے پیش کرتے ہیں, और जो स्टूडेंट तैयार करते हैं वो स्टूडेंट भी इसी तरह जो है नजर आते हैं। और हम देखते हैं कि ईरान आलम तशय्यो बल्कि आलम इस्लाम में, बल्कि शायद ये बात कह दूं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, दुनिया में अकली मंतिकी फलसफी लॉजिकल बहसों का मरकज बन गया है। सोशल साइंसिस को अगर आप इस्लामिक ममालिक के अंदर ढूंढे तलाश करें तो जितनी जो है वसअत के साथ और जितनी डेप्थ के साथ ईरान में सोशल साइंसिस के ऊपर तवज्जो दी गई है, किसी और मुल्क में हमें इस तरह चीजें नजर नहीं आती हैं। ये इमाम रजा अलैहि सलाम की बरकतें हैं, ये हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की जो बरकतें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि बनी अब्बास के दौर में एक बड़ा मसला ये भी था कि मुख्तलिफ जो अकायद के स्कूल्स वजूद में आ रहे थे, मुख्तलिफ स्कूल्स बन गए थे, अब मोतजिला आशाइरा वगैरह वगैरह, आप वाकिफ हैं उलमाए कराम को सुनते हैं, जबरिया कदरिया जबर इख्तियार के मसले को लेकर, खुदा को देखा जा सकता है नहीं देखा जा सकता है, इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की कंफ्यूज कर देने वाली बहसें थी, दहरिया किस्म के लोग आए थे। तो यहाँ पर जो है इमाम ने शिया अकायद को एक मुनज़्ज़म सिस्टम यानी इल्म कलाम का हम कह सकते हैं एक सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस बनाया और जो है उसमें अकली जो अभास है उसे मुनज़्ज़म तरीके से, इसीलिए आप देखते हैं कि ईरान में जो इस्लामी जो फलासफी या हिकमत मुतालिया या जो भी नाम दे दें उसको, वो जो है टॉप पे है। आप मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आज नहीं देख सकते जिस तरह ईरान के अंदर इन उलूम के अंदर एक जो तरक्की पाई जाती है आपको दूसरी जो है मुस्लिम कंट्रीज में नजर नहीं आएगा। लिहाजा यूं क्या हुआ कि खुरासान या फारस या कुम, आप जो भी नाम दे दें, ये एक इल्मी फिक्री दीनी तबलीगी अकायदी जो है मरकज बन गया। और ये मरकज बुनियाद पड़ गई इस मरकज की, जिसकी जो है बुनियाद इमाम रजा अलैहिस्सलाम और हजरत मासूमाए कुम ने डाली। इसका हदफ और मकसद क्या था? असर जहूर की तैयारी, असर जहूर के लिए जमीन साजी करना, ग्राउंड बनाना। मुख्तलिफ पहलू से इमाम के इकदामात के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। ऑलरेडी एक डेढ़ घंटा मेरे ख्याल में जश्न का गुजर चुका है, तो मैं तेजी के साथ जो है आगे बढ़ता हूँ और बहुत ज्यादा जो है बहसे हैं उसको उससे सर्फ रिजर्व करते हैं। आप देखते हैं कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम असर जहूर के मसले को लेकर और इमाम जमानत से रिलेटेड जो बहसें हैं उसको लेकर एक खास किस्म का फोकस करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सोसाइटी में चाहते हैं कि ये फिक्र मुकम्मल तौर पर फैले, गहराइयों तक चली जाए, लोग इसकी तरफ अटेंशन पैदा करें, मुतवज्जो हो जाए, लोगों का भी फोकस हो इसकी लिए। इसलिए सबसे पहले आप इमामत और विलायत को की तरफ लोगों की तवज्जो बढ़ाते हैं, फोकस कराते हैं। मशहूर जो हदीस है निशापुर में आपने बयान की, जो हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब है के नाम से मशहूर है, कि आप इसी सिलसिला हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब को अगर आप देखें कि उसके अंदर फरमाया कि क्या कहते हैं आम्मा बिशर्तिहा व शुरूतिहा व आना मिन शुरूतिहा, फरमाया कि मैं जो शर्त हूँ तमाम जो दीन के मसाइल हैं इसके अंदर जो है इमामत और विलायत बुनियादी हैसियत रखती है, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है। बहरहाल आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत सारे जो थोड़े से सोसाइटी के आप कहते हैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग, ये लोग भी इमाम रजा अलैहिस्सलाम के इस असर जहूर और साहिबुल असर व जमान के मौजू पर जितना फोकस इमाम कर रहे थे उससे उनके जहन में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, एक ख्याल उनके माइंड में भी आया कि कहे ऐसा तो नहीं है कि खुद जो है आठवें इमाम ही वही इमाम जमाना हो जिसके जहूर के बारे में बयान फरमा रहे हैं। यानी ये एक तरह से आप इससे एक तरफ ये भी समझ में सकते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इनका लेवल दीन के बारे में क्या है, दूसरी तरफ ये भी समझ सकते हैं कि इमाम कितना इसके ऊपर फोकस रखे हुए हैं। कि मसलन एक अय्यूब इब्ने नूह मशहूर जो है साहबी हैं, उनका वाकया है कि वो जो है इमाम की खदमत में आते हैं और इमाम से जो है सवाल करते हैं कि कहें आप ही तो नहीं है साहिबुल असर व ज़मान, फिर इमाम उन्हें वज़ाहत करके बता देते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ, इंशा अल्लाह वो तशरीफ ले आएंगे, हमारी नस्ल से होगा वाइला आखिर ही। मालूम होता है कि छोटे से छोटे जो है मौके भी इमाम इस्तेमाल करते हैं क्या कहते हैं मसले महदवियत और असर जहूर के हवाले से। मिसाल के तौर पर शायर हैं, मशहूर हैं शायर अहले बैत थे, माशाल्लाह की आप सब भी शायर अहले बैत हैं, परवरदिगार आलम आप तमाम शोरा खासकर जिन्होंने कसीदे पढ़े हैं और इमाम आली मकाम और حضرت معصومہ کی شان میں آپ سب کو جو ہے انہی کے ساتھ محشور کریں انشاءاللہ. دبل خزاعی یا خزاعی, خزاعی میرے خیال میں لفظ صحیح ہے, یہ شاعر اہل بیت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام کے حضور بیٹھ کر کچھ اشعار پڑھتے ہیں. اشعار کو پڑھتے پڑھتے ایک مصرع اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور یہ ایک حتمی بات ہے. مصرعے کے اندر کچھ اس طرح کے یعنی مفہوم یا میننگز ریفلیکٹ ہو رہی تھی. امام وہاں پر روکتے ہیں اور امام جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ مصرع پھر سے پڑھ لیجئے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, امام گریا کرنے لگ جاتے ہیں, بڑی شدت کے ساتھ گریا کرتے ہیں, یعنی نارمل اس سے ہٹ کر کے دو آنسو آئے نہیں, یعنی نارمل یا ان یوزول طریقے سے امام جو ہے گریا فرماتے ہیں. دوبرے جو خزاہی ہے اس سے مخاطب ہو کر امام فرماتے ہیں, دبل خزاہی بات سنو, روح القدس نے یہ دو اشعار تمہاری زبان پر جاری کرائے. بدل لگا لیں, روح القدس نے یہ دو اشعار تمہاری زبان پر جاری کرائے. پھر سوال کرتے ہیں, اے دبل کیا تم امام زمانہ کو پہچانتے ہو؟ دبل رک گیا, کہا امام کافی معلومات نہیں رکھتا, یعنی تفصیلات کے ساتھ نہیں جاتا. امام عالی مقام, آٹھویں امام, اس وقت جو ہے عصر غیبت, ظہور اور امام کے بارے میں تفصیل سے دبل کو تعلیم دے. آپ اندازہ لگا لیں کہ امام کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہو جائیں اس موضوع کی طرف, لوگوں کے درمیان یہ موضوع رچ بس جائے, لوگ صبح و شام اس کے اوپر ڈسکس کریں. خراسان سے ایک شخص آتے ہیں, یہی خراسان ایک کبیر تھا, اس کے کسی گوشے سے ایک شخص آتے ہیں امام کے پاس, پوچھتے ہیں, بیٹھتے ہیں امام کے پاس, امام سے کچھ سوالات بھی پوچھتے ہیں. پھر امام جو ہے ایک سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ تم نماز کی قنوت میں کون سی دعا پڑھتے ہو؟ فرماتے ہیں امام میں فلاں دعا پڑھتا ہوں, فلاں دعا پڑھتا ہوں, فلاں دعا پڑھتا ہوں. امام فرماتے ہیں آج کے بعد تم یہ دعا پڑھنا, اور ایک دعا تعلیم دیتے ہیں جو قنوت میں پڑھی جاتی ہے, امام زمانہ سے وہ دعا مربوط ہے, اور کہتے ہیں کہ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, جیسے کہ مثلاً ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں. لہٰذا عزیز دیکھتے ہیں کہ آٹھویں امام ایک خاص قسم کا فوکس رکھے ہوئے ہیں عصر ظہور کے حوالے سے, اور جانتے ہیں کہ یہ سرزمین زرخیز, یہ مرکز عصر ظہور ہوگی, اس عنوان سے کہ یہ عصر ظہور کے لیے گراؤنڈ ہموار کریں گی. میکسیمم جو امام کے مددگار لشکر آئیں گے وہ یہاں سے آئیں گے, میکسیمم جو پرسنلٹیز عصر غیبت میں مختلف قسم کی گراؤنڈ بنانے کے لیے جو موومنٹس چلائیں گی اور انقلاب برپا کریں گی اور دیگر موومنٹس کے لیے دنیا میں جو عصر ظہور سے ریلیٹڈ ہے ان کو سپورٹ فراہم کرے گی, ان کا جو ہے ایک طرح سے بیک اپ بنیں گی, قبلہ و کعبہ بن جائیں گی اس میننگز میں, وہ ایران ہے. یہ امام عالی مقام اسی انداز سے کام کر رہے ہیں, بیس بنا رہے ہیں اس چیز کی, فکری بیس نیچے جو ہے بنا رہے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام مختلف حوالوں سے تیاری کر رہے ہیں. ایک تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ذہن میں رکھو کہ عصر ظہور کے قریب کا جو علاقہ ہے یا جو عصر ظہور کے قریب کے جو اوقات ہیں وہ حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کرنے والے ہیں, بڑی کڑی قسم کی آزمائش میں تم لوگ جاؤ گے. میری نسل کے تیسرے امام کو شیعہ کھو دیں گے, یعنی یہ جھٹکے ہیں, عقائدی جھٹکے. اگر غور کریں تو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں. آسمان و زمین اس کے فراغ میں روئیں گے. امام ہلا رہے ہیں لتشو کا عقائدی طور پر, کہنے کہ امام نہیں ہوگا ہمارے درمیان, سخت قسم کے حال پیدا ہوں گے. یا جو بعض جو دیگر روایات میں فرمایا کہ دینداری اتنی سخت اور مشکل ہو جائے گی آپ کو آخری زمانے میں, ابھی سے میں الرٹ کیا دیتا ہوں کہ ایسا لگے گا کہ رات کا بالکل گھپ اندھیرا, تاریکی ہے, کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے, دایاں بایاں ہاتھ ایک دوسرے کو سجائی نہیں دے رہے, اور تم سے کہا جائے کہ جاؤ زمین پہ کانٹے پڑے ہیں اسے چنو, بڑا مشکل کام ہے. یعنی کہ دیندار رہنا اس طرح رہے گا. یا تم سے کہا جائے ہاتھ آگا کرو, ایک جلتے ہوا انگارہ تمہارے ہاتھ پہ ڈالا جائے اور کہے کہ اسے اسی طرح تھامے رکھو, گرانا مت, اسے بچا کے رکھنا, یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور تمہارا ہاتھ جل رہا ہے, دیندار رہنا ایسا ہوگا. یہ سب چیزیں تیاری کرنا ہے. امام عالی مقام در حقیقت کیا کر رہے ہیں؟ پریپریشن کر رہے ہیں آئیڈیولوجیکلی طور پر منتظرین کی عصر ظہور کے لیے اور قبل از جو ہے ظہور کے لیے تیاری کر رہے ہیں، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے. یا مثلا فرماتے ہیں دیکھو مختلف ظالم نظاموں کا آپ کو ٹکراؤ ہوگا، ٹکراؤ آپ کے ساتھ ہوگا، آئی ظالم ہوگا جس کے سامنے آپ کو جو ہے یہ سر کہہ کے جینا پڑے گا. فرمایا ان اللہ جعل ذکرہ اخذ میثاک اولیاء انا بالصبر على دولة الباطل واصبر للحكم ربكم. مثلا فرمایا ظالم نظام میں رہتے ہوئے صبر کس طرح کیا جائے، کیسے صبر کیا جائے. یہاں صبر سے مطلب یہ دیگر جو روایات ہیں، اب وقت اتنا نہیں ہے کہ بہت ایک ایک روایت کو پڑھی جائے، دیگر جو روایات ہیں اس کے اندر سے ملتا ہے نمبر ایک، ظالم نظام کے رہنے نیچے رہنا اگر مجبوری بن جاتا ہے تو استقامت دکھاؤ اور صبر دکھاؤ. کس میننگز میں استقامت دکھائیں، کس پہلو کے اعتبار سے؟ ہو سکتا ہے فزیکلی طور پر تم ٹارچر کیے جاؤ، لہذا تم صبر دکھاؤ. اس سے زیادہ بڑا خطرناک قسم کے ٹارچر میں جا سکتے ہو، وہ کیا ہے؟ فکری اعتبار سے تم پر ظلم ہو جائے، تربیتی اعتبار سے تمہارے بچوں کو، نسلوں کو کریکٹر لیس بنانے کی کوشش کی جائے، ایسا نظام ہو کہ تمہارے بچوں کو جو بے دین بنا رہا ہے، نفسیاتی طور پر تمہارے اوپر جو ہے شدید پریشر آ سکتا ہے، سماجی رویوں کا ظلم ہو سکتا ہے. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان بزرگ کے ہاں جو نسل پرستانہ رویے ہیں، اس طرح کے رویے تم سے رکھے جا سکتے ہیں مختلف ظالم نظاموں کے اندر. لہٰذا خود کو اس میننگز میں کیا ہے، اگر دولت الباطل کے اندر رہنا پڑے، واصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے جو ہے کی خاطر صبر کرو، یعنی صبر ان میننگ میں ہے، یہ نہیں کہ اس کو ایکسپٹ کرو، خوشی کا اظہار کرو، استقامت دکھاؤ. استقامت دکھاؤ مطلب کیا؟ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں دیکھیں اس نظام کے اندر رہنا تمہاری مجبوری ہے، تو نہ چاہتے ہوئے، با دل نہ خواستہ، اڑتے ہوئے، جلتے ہوئے، تکلیف سہتے ہوئے اس نظام کے اندر رہنا، خوش نہ ہونا اگر وہ نظام تمہیں تھوڑا فیسلیٹیٹ کرتا ہے. مجھے تو پوزیشن دیا اس نظام نے، مجھے یہاں پر جاب ملی ہے، میری اتنی اچھی سیلری ہے، میری یہ پوزیشن ہے، میرے پاس اقامہ دیا گیا ہے، مجھے ریزیڈنسی ملی ہے، مجھے پاسپورٹ دیا جا رہا ہے وغیرہ. ہر وقت اس نظام کی بدبو کو محسوس رکھنا اور اس بدبو سے ہونے والی جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو فیل کرنا، یہ اس میننگز کے اندر بیان کر رہے ہیں نا، کہ اس میننگ کے اندر اور عدل و انصاف کے نظام کی خوشبو کی تلاش اور کوشش میں رہنا، آرزو میں رہنا اور تڑپتے رہنا ہمیشہ، یہ استقامت، یہ اس میننگز میں استقامت. اس میننگز میں صبر، صبر مطلب ویسے ہی بیٹھے رہوں گا ایسا نہیں ہے، استقامت فکری بھی دکھانا ہے، استقامت ثقافتی بھی دکھانا ہے، استقامت عملی بھی، استقامت علمی بھی، احساسات و جذبات اور ہر پہلو سے آپ نے استقامت دکھانا ہے، احساسات کو پاک ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم آج دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تکلیف چھوڑ رہے ہیں. ارے بھائی آپ کیا ہوا آپ کو، تو آپ تو بے اصطلاح جو ہے نسلی جو ہے نسل در نسل تکلیف کرتے آ رہے تھے، آج اچانک آئیڈیالوجی بدلی ہے آپ کے اندر، انحراف آ گیا. تو کہہ رہے نہیں جناب، مولانا صاحب انحراف نہیں، کہہ رہے کہ فلاں مجتہد جس کی ہم تکلیف کرتے تھے وہ اب سیاسی فتوے دینے لگ گیا ہے، لہٰذا ہم کیونکہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سرکار کے پاس ہم ملازمت کرتے ہیں، ہمیں تو سوٹ نہیں کرتے وہ مجتہد جو سیاسی فتوے دیتے ہیں، ہمیں تو ایک ایسا مجتہد چاہیے جو جن کے فتوے ٹوائلٹ سے شروع ہو کر ٹوائلٹ پہ ختم ہو جائیں، ایسا مجتہد تو ہمیں نہیں. استغفراللہ، ابھی پریشر نہیں آیا اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس خیال سے کہ کیونکہ یہ مجتہد اب سیاسی فتوے دینے لگا ہے اور میں بزنس مین ہوں، میرا بزنس کولیپس کر جائے گا، بزنس پارٹنرز کے لیے مسائل ہوں، جس حکومت میں رہتا ہوں وہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں، اس مسئلے میں جو فقہی احکام ہیں وہ اپنے مجتہدین کو دیکھیے گا. میں یہاں پر ایک جرنل بات کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت کے عنوان سے کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو فقہی بتوا نہیں سمجھ لیجیے گا. لہٰذا جو ہے نا، یہ افراد کیسے عصر ظہور میں تیار ہو سکتے ہیں؟ امام یہ تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ جو اتنی بڑی بڑی مثالیں امام نے دی اسی وجہ سے دی، پریپیئر ہو جاؤ. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے، حضرت معصومہ بتا رہی، پریپیئر ہو جاؤ بھائی، صبر و استقامت دکھاؤ، ظہور کے لیے تیاری کرو، تیاری تو اسی طرح ہو جائے گی. یہ جو مشہور حدیث ہے، من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتا جاہلیہ، مطلب کیا مات میتتا جاہلیہ؟ صرف ہمیں، یعنی آپ لوگ واقف ہوں گے اس چیز سے، میں زیادہ گہرائی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مین پوائنٹس بیان کروں گا یہ کہ دیکھیں کچھ حدیثیں ہیں جو ہمیں یہ بیان کرتی ہیں کہ بھائی اس عمل کے نہ کرنے سے جو ہے نا، اس وہ جو آپ نے اچھا عمل کیا تھا اس کی فضیلت تھوڑی کم ہوئی ہے، کوالٹی تھوڑی گر گئی ہے. فار ایگزامپل کہا آپ نے نماز پڑھنا چاہ رہے تھے مغرب و عشاء کی, لیکن آپ رہ رہے ہیں اپنی مسجد کے نیبر ہیں, آپ مسجد کے ہمسائے میں رہتے ہیں, اپنے سینٹر کے ہمسائے میں رہتے ہیں, امام بارگاہ کے ہمسائے میں ہوتے ہیں, نماز جماعت کے ہمسائے میں رہتے ہیں, ہمسائے میں رہتے ہوئے آپ نہیں گئے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے, گھر پہ نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, مغرب و عشاء آپ نے پڑھ لی, آپ کی وہ عزا ہو گئی. بعض روایات میں آیا, حدیث آیا ہے کہ وہ جو ہمسائے میں ہمسائے مسجد کے ہمسائے میں نماز جماعت کے ہمسائے میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص مسجد کو چھوڑ کر گھر میں پڑھتا ہے تو دیٹس مین یہ ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے. مثلاً اس میں آیا ہے کہ لا صلاۃ, اس کی نماز ہی نہیں ہے, لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد. تو اس قسم کی جو حدیثیں ہیں یہ کیا بیان کرتی, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, نماز دوبارہ پڑھے گا, قضا کرے گا, کیونکہ وہ تو فرمایا آپ نے لا صلاۃ, آپ تو عرب کنٹریز میں رہتے ہیں, کویت کے بھائی, اب آپ لوگوں کے لیے اتنی عربی تو آتی ہے, لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد, مطلب کیا الا بالمسجد, نب دوار کہتے نہیں, اصل میں یہ فضیلت کی کمی بیان کی ہے, اپنا با فضیلت چیز چھوڑ دی ہے اور کم فضیلت کی طرف گئے ہیں. یہ حدیث نفی فضیلت کر رہی ہے, نہ نفی حقیقت. تو کچھ حدیثیں ہیں جو نفی فضیلت کرتی ہیں, کچھ حدیثیں ہیں جو نفی حقیقت کرتی ہیں. حقیقت کرنے کا مطلب کیا ہے, جو تم نے کیا ہے وہ غلط ہے, دوبارہ کر دو تم, مطلب کیا. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف, من مات ولم یعرف امام زمانہ, اکثر ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے, انکلوڈنگ امام رضا علیہ السلام اور انکلوڈنگ دیگر ائمہ, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, مطلب کیا, جو معرفت امام کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرا, نہ کہ فضیلت یا نہ کہ حقیقت, سچ مچ میں جاہل مرا ہے. جاہل مطلب کیا, غیر مسلمان, غیر مسلمان ڈکلیئر کر, ہم نے تو دفن کر دیا بینوان ہے مسلمان, نیچے وہ غیر مسلمان ڈکلیئر ہو جائے گا, کیونکہ وہاں تو حقیقتیں کھلتی ہیں, وہاں پر تو شہود ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہاں رواداری والے کام تو نہیں ہے, یہاں جو بس لا الہ پڑھ لیا تو مان لیا, وہاں پر تو حقیقت کھلنے والے ہیں, اندر کیا ہے وہ نکلنے والا ہے. وہاں پر علماء فرماتے ہیں, انکلوڈنگ آیت اللہ جوادی عاملی اور دیگر علماء فرماتے ہیں, یہ نفی حقیقت ہے نہ نفی فضیلت. معروف آیت اللہ خوئی کا جو کہنا تھا اس کے اندر, اسی لیے کہنا تھا کہ وہ ولایت کے بغیر جائے تو بہرحال ادھر ٹھیک ہے مسلمان, اس طرف حالات کچھ اور. بہرحال یہ جو اتنی سخت قسم کی احادیث ہیں, یہ کیا, یہ پریپریشن ہے. امام یعنی عصر غیبت, عصر ظہور اور وجود مبارک صاحب العصر و زمان کی طرف کیا ہے, متوجہ کرنا ہے. لہذا عزیزو, جس چیز کی طرف بہت زیادہ اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام بھی خراسانیوں کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ اے خراسان والو, ذہن میں رکھو, عددی برتری اہم نہیں ہے, کردار کی برتری اہم ہے, کوالٹی اہم ہے, کوانٹیٹی اتنی اہم نہیں ہے. واللہ ما یکون ما تمدون اعینکم الیہ حتی تمحصوا وتمیزوا والى آخری, فرماتے ہیں قسم ہے خدا کی تمہارے کڑے امتحان ہوں گے, جس کے نتیجے میں امتحان پاس کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی, ظہور نہیں ہوگا, خاتم لوگ آنکھیں بچھائے گردن تانے کھڑے رہو, مطلب کیا, آنکھیں بچھائے گردن, اشتیاق و شوق کے دیدار کے ساتھ رہو, عاشقوں کی طرح اگر تم رہو گے تو تب ظہور کا امکان ہے, عاشقانہ انداز سے زندگی گزارو, کہ عاشق پھر معشوق کی چال ڈال اپنا لیتا ہے, عاشق پھر معشوق کے رنگ میں رنگ ناپسند کرتا ہے, اور عرفا جس طرح سیر و سلوک یا بعض موضوعات کے اندر عرفا علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بہترین جو چیز یہ ہے کہ وہ آپ اپنے لیے مربی چن لیں, نمونے عمل چن لیں, اس کے عاشق ہوں, اس کے پیچھے فالو کریں والا آخری. یہاں تو جو فرمایا, دیکھیں شوق دیدار ہو آپ کے پاس, شوق دیدار تب ہوگا جب آپ سچے عاشق ہوں گے, سچے عاشق ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ امام کی چال میں, امام کے رنگ میں, اس کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں. جب صورتحال یہ بنے گی تو اس وقت ممکن ہے کہ امام کا ظہور ہو, اس لیے کہ گراؤنڈ فراہم ہوگا. ہم آخری بحث کی طرف, کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات. جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں, اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام کورونا کے جتنے مریض ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.
اسی لیے دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اور اس کے بعد بھی ائمہ معصومین علیہ السلام, آٹھویں امام سے پہلے جتنے ائمہ ہدا تو طیبین و طاہرین گزرے ہیں, ان سب سے بھی ہمیں خراسان اور قم کو ایک طرح کا فوکس کر کے احادیث نظر آتی ہیں. اب انشاءاللہ وقت نہیں ہے کہ ان ساری حدیثوں کو سامنے لایا جائے, میں اس کا صرف موٹے موٹے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کانا وہ لگتا ہے کہ یہ قم اور خراسان مستقبل میں مدینہ, جو اس وقت مدینہ کی پوزیشن ہے, مدینہ الرسول ہے, مکہ المکرمہ ہے, کوفہ ہے, اس کے بعد مرکز تشیع کہلاتا ہے, بصرہ ہے, یمن کی اپنی ایک ہسٹری ہے وغیرہ وغیرہ. کانہ وہ لگتا ہے کہ کل یہ جو مکہ اور مدینہ ہے پریکٹیکلی طور پر اور دینی معارف کے اعتبار سے اور تبلیغ کے اعتبار سے اور پوری ایک یونیورسل الہی حکومت اور زمین عالمی سطح پر الہی جو ایک نظام ہے اس کے لیے قم اور خراسان کا کوئی مین رول ہے. یہ ساری جو فضیلتیں یہاں ہیں وہ ادھر شفٹ ہونے والی ہیں, یہ ساری ایکٹیویٹی جو اس وقت یہاں ہو رہی ہیں یہ جغرافیکلی وہاں پر شفٹ ہونے والی ہیں. حدیثیں کچھ یوں بیان کرتی ہیں, اگر آپ غور کر کے ان حدیثوں کو دیکھیں, وہ جو مشہور حدیثیں ہیں, رجل من اہل القوم یدعو الناس یا سید من اہل القوم یا وہ یقیم دولت المہدی و الی آخری, اس طرح کی جتنی احادیثیں ہیں وہ ساری قم کو فوکس کرتی ہیں. خراسان خراسانی کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ سید حسنی کی طرف سے ہو, حسینی کی طرف سے ہو, خراسانی کی طرف سے آ جائے. انقلاب کی جو بات ہو رہی ہے, حتیٰ جو آیت اللہ دشتی نے جو بہار الانوار کی جو حدیث ہے, آئندہ و آئندہ سازان کتاب کے اندر جس کو نقل کیا ہے, جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب عرش پہ تشریف لے گئے تو ایک ایسی قوم کو دیکھا جو ایسی شان و شوکت پہ تھی, فرمایا یہ کون قوم ہے, تو فرمایا کہ یہ جو ہے قم اور اس کے باسی ہیں, تو فرمایا کہ یہ قم اور اس کے باسی آخر زمانے میں آپ کے جو ہے نسل سے جب آخری حجت قیام کریں گے تو اس کی زمین سازی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. ہم قوم تحاب بروح اللہ علی غیر انصاب ولا اقوام ولا آخر, یہ کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کا قیام, جس کی مومنٹ, جن کی پسند اور ناپسند قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوگی, نسل پرستی کی بنیاد پر نہیں, لسانیت کی بنیاد پر نہیں, فرمایا بلکہ کیا ہوگی, خدا کے لیے ہوگی, للہ کے لیے ہوگی. اس طرح کی جتنی روایات ہیں یہ واضح کرتی ہیں کہ مرکزیت تھی. بس امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تھے کہ اس مرکز کو بنائے, کیونکہ یہ مرکز جب تک عصمت کے ہاتھوں سے, ولایت کے ہاتھوں سے نہ بنے اس کی بنیاد بن ہی نہیں سکتی تھی. ہم صرف غیر معصوم افراد کی ہمت نہیں تھی کہ بنا لیتے, یا عصمت تطہیری سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہوں, یا عصمت غیر تطہیری سے تعلق رکھنے والی ہستیاں معصوم ہو, یا معصومہ قم جیسی ہستی ہو, یا امام رضا علیہ السلام. اس کے بعد بہت ساری شخصیات آئیں, شاہ عبدالعظیم سے لے کے وائل آخری, بہت ساری شخصیات کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر آئے. بہت مثلا امیر المومنین علیہ السلام, حدیث ہے کہ فرمایا ان امیر المومنین علیہ السلام قال رسول اللہ لما اسرا به الى السماء الرابع نظرت الى قبه من لؤلؤها اربعه اركان واربعه ابواب كانها من استبرق الاخضر. خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں جب عرش پر جا رہے تھے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, تو میں نے ایک چوتھے آسمان پر ایک گنبد کو دیکھا اور ایسا کوئی گنبد میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا. جبریل امین سے میں نے سوال کیا کہ جبریل امین یہ تو بتا کہ یہ اس شہر میں جو موجود گنبد ہے یہ ہے کیا؟ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو گنبد ہے مدینہ یقال لہا قم, یہ اس شہر کا گنبد ہے جسے قم کہا جاتا ہے. یجتمع فیہا عباد اللہ المؤمنون, اس شہر میں خدا کے مومن بندے, یہ جو آج ہم ٹرمنالوجی اچھی ہے, اچھی بات ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنا, مومن حقیقی نہ لفظی, مومن حقیقی یہاں پر اکٹھے ہوں گے, یجتمع اکٹھے ہو جائیں گے. ینتظرون محمدا وشفاعته للقیام والحساب والى آخری, کی فرمایا جہاں خدا کے مومن بندے اکٹھے ہوں گے اور جو ہے انتظار کر رہے ہوں گے آپ کی نسل سے جو صاحب العصر و زمان تشریف لے آئیں گے. دوسری جو حدیث فرمایا کہ عن حماد ابن نائب قال كنا عند ابي عبد الله, ابي عبد الله یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام, ونحن جماعه اذا دخل عليه عمران ابن عبد الله القمي فساله وبره وبشه فلما ان قام قلت لابي عبد الله علیہ السلام من هذا الذي بررت به هذا البر, اور کہہ رہے کہ ہم جو ہے, راوی کہتا ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے پاس تشریف فرماتے, وہاں پہ بیٹھے ان کے محضر میں بیٹھے ہوئے تھے, عمران ابن عبداللہ قمی آیا, یہ معروف شخصیت ہیں, وہ جو ہے تشریف لائے, وہ جو ہے امام کے حضور حاضری دی انہوں نے, امام نے ان کا استقبال کیا, ویلکم کیا ان کو, ان سے بڑے گرم جوشی سے حال احوال پوچھا, کیسے بھائی آپ کے شہر کے حالات کیسے وغیرہ, جیسے ہم کرتے ہیں. ان کی یہ جو امام کی ان یوژول طریقے سے جس طرح ان کے ساتھ امام نے ڈیل کیا, اس کے وجہ سے ہم نے سوال کیا امام سے, فرمایا کہ امام یہ کون تھا, آپ نے ان کو تعظیم دی, عزت دی, بالاخرہ یہ ہے کون؟ فرمایا کہ یہ قم شہر کے پکے کریم خاندان کا فرد تھا, مومن ترین آدمی تھا, کریم جو ہے خاندان کا, انتہائی جو ہے اچھی اصیل خاندان کا جو فرد تھا. اور پھر فرمایا قم کے بارے میں کوئی بھی ظالم یا طاغوت برا خیال نہیں رکھے گا مگر یہ کہ خدا اسے تباہ کر دے گا. یہ بھی جو ہے اس طرح کی بھی روایات ہیں. یا فرمایا سیاتی زمان تکون بلدت قم واہلها حجت علی الخلائق وذلك فی زمان غیبت قائمنا الی ظهوره ولولا ذلك لساقت الارض بیاحیا. یہ جو اس طرح کی حدیث ہے چھٹے امام سے فرمایا, فرمایا کہ قم اور اس کے باسی, باسی سے مراد وہ قم کا جو ہے دکاندار نہیں ہے, قم کا قصائی نہیں ہے, قم کا ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے, قم کے باسی وہ علماء کرام, حوزائے علمیہ, فقہا, مراجع حزام, 100 سے زیادہ ممالک سے آ کے وہاں پڑھنے والے چنیدہ سلیکٹیو لوگ جن کو خدا نے اس لائن کے لیے چنا ہے, یہ مراد ہے. کہنے کی یہ کیا ہے, پوری دنیا کے اوپر حجت علی الخلائق, خلائق فرمایا ہے ہر مخلوق پر وہ حجت ہوں گے, دینی اعتبار سے دین پہنچائیں گے, دین دیں گے, حجت تمام ہوگی ظاہر ہے. یہ کب ہوگا, ذالک فی زمن غیبت قائمنا, ہمارے جو ہے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہوگا. الی ظهوره, کب تک رہے گا یہ, برقرار رہے گا, کوئی اسے برباد نہیں کر سکتا, کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا, یہ جو ہے برقرار رہے گا صاحب الامر والاصل والزمان کے ظهور تک. ولولا ذالک, ذہن میں امام فرماتے ہیں ذہن میں رکھو, اگر یہ ایسا نہیں ہوا, قم اگر قم نہ بن سکا, خراسان اگر خراسان نہ بن سکا, لساخت الارض باہلہا, زمین تباہ و برباد ہو جائے. عزیز دو, یہ ایک خلاصہ تھا بہت تیزی